وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت اور دوسری آیت کا کچھ حصہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چند روز بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی آرزو ہم نے ہمیشہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ پہلے سے اس کی آرزو فرمایا کرتے تھے، اور رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو وہ مہینہ جس کی آرزو، جس کا اشتیاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا، اور بحیثیت امتی ہمیں بھی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ بہت سو کو ہوگا بھی، تو وہ مہینہ اب قریب آیا چاہتا ہے. لیکن چونکہ زندگی کے ایک پل کی بھی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، پھر بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں داخل فرما دے، اس مہینے تک پہنچا دے، اس کے بابرکت، اس مہینے میں جو بابرکت عبادتیں ہیں ان عبادتوں، ان عبادتوں پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اس کے جو انوار و برکات ہیں، ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شروع ہو گیا تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. روزے میں اگر سے کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تراویح میں کچھ تکلیف ہوگی، لیکن اس پر جو اللہ نے اجر و ثواب ادا فرمایا ہے یا فرمانے والے ہیں، وہ بڑا عظیم الشان ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ساری ساری رات جاگ جاتے ہو، سارے دن تک دو کرتے ہو، دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، پریشان ہوتے ہو، دماغ لڑاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں جو عطا فرمانے والے ہیں، وہ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی، کہ ان دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. آخرت کا جو آخرت میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ نعمتیں بہت بڑی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے یہ تسلی بھی دے دی کہ ایام معدودات، اور یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کہ تم پر اکیلے ہم نے فرض نہیں کیے، کہ صرف تم پر ہی فرض کیے. اس سے یہ بتا دیا کہ اگر اس میں کچھ پریشانی، دکھ، تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی پچھلے لوگ بھی یہ تکالیف برداشت کرتے رہے، انہیں بھی تکلیفیں پہنچی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روزے رکھے، لہذا تم ان سے پیچھے مت رہنا. آدمی کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا، بھائی اس پریشانی میں فلاں بھی مبتلا ہے، فلاں بھی مبتلا ہے، فلاں بھی مبتلا ہے، تو اپنی پریشانی ہلکی لگتی ہے. अगर ये पता चले कि कोई भी सब कोई परेशानी में मुबतला नहीं है, सिर्फ परेशानी मुझे ही है, तो परेशानी भी बहुत भारी मालूम होती है। इसलिए तसल्ली दे दी कि भाई तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। अब कैफियत के एतबार से चाहे अलग हो, दिन और रात का चाहे फर्क हो, लेकिन वाजिब होने के एतबार से जैसे तुम पर फर्ज है वैसे उन पर भी फर्ज थे। तो ये जो मुमाशरत बयान की गई है पिछली उम्मतों से, वो असल में मुमाशरत वजूब की और फर्ज की है कि उन पर भी फर्ज किए गए थे, तुम पर भी फर्ज किए गए। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि पिछली उम्मतों पर बहुत सारी सख्तियां ऐसी थीं जो अल्लाह ने इस उम्मत पर नहीं की। बनी इसराइल पर अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमतें नाजिल फरमाई, लेकिन उन पर सख्तियां भी बहुत थी। कोई गुनाह होता था तो दरवाजे पर लिखा हुआ सुबह मिलता था कि आज फला शख्स ने फला गुनाह किया है, अलैहिस्सु बिल्ला। और इस तरह की बेशुमार, कपड़ा नापाक हो जाता था तो उसको काटना पड़ता था, ये नहीं था कि धो के पाक कर लें। हमें अल्लाह ताला ने एक तो हमारे जो है वो मसूर कर दिया बुरे अमल, और दूसरा ये कि वो कपड़ा धो लो पाक हो जाएगा भाई। तो हमें अल्लाह ताला ने उनसे ज्यादा सहूलतें अता फरमाई और अजर व सवाब भी बहुत ज्यादा अता फरमाया है। इसलिए फरमाया कि सौमली व अना अजरी भी, और एक रिवायत में अना उजजा भी, दोनों बातें कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। हर अमल की कोई जजा होती है, किसी की 10 गुना, किसी की 7 गुना, 700 गुना, किसी की इससे ज्यादा, लेकिन रोजे के लिए फरमाया कि इसकी जजा मैं खुद हूं या मैं खुद दूंगा। अब कितना देंगे, अल्लाह ताला जब देने पर आते हैं तो बेबहा देते हैं। मेरे करीम से जब कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। अल्लाह से जब कोई मांगता है, कतरा मांगेंगे आपको दरिया मिलेगा, थोड़ा मांगेंगे आपको दुर बेबहा, का मतलब है कीमती मोती अता फरमाएंगे, ऐसी मोती जिनकी कोई कदर दुनिया के अंदर कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें अजर व सवाब भी इतना अता फरमाना है इस रोजे के बदले में। तो बहरहाल ये माह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब शुरू हुआ चाहता है। एक तो ये कि हम अभी से रमजान मुबारक में दाखिल होने से पहले निजामुल औकात मुरतब कर लें, नजम बना लें कि हमने क्या करना है इस माह मुबारक में। देखो भाई, बात यह है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किस लिए किया, हमारी तखलीक का मकसद क्या है, वो एक ही है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदू। हमने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बाद औकात जहन में आता है कि भाई इबादत तो फरिश्ते भी करते थे, हमसे ज्यादा करते हैं, रात दिन करते हैं, तो हमें ही क्यों मुकर्रर किया। अगर इबादत ही मकसद था तो फरिश्ते ये काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला तखलीक करना चाहते थे तो उन्होंने कहा भी कि या अल्लाह, आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो दुनिया में आकर खून रेजी करेगा, कतरो गारत गरी करेगा। वनहनु नसब्बिहु बिहमदिका वनुकद्दिसु लक, और हम आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं, तकदीस भी बयान करते हैं, आपकी हमदो सना भी बयान करते हैं, तो क्या किसी और कौम की जरूरत है। ये फरिश्तों की तरफ से एक एतराज सदा जाहिरी एतबार से कि अल्लाह, तस्बीह तो हम बयान कर रहे हैं आपकी। और आजकल के लोगों को भी ये एतराज लगता है कि भाई अगर हमारा इबादत ही मकसद था हमारा, तो ये मकसद तो फरिश्ते पूरा कर रहे थे। तो याद रखिए, वो जो इबादत कर रहे थे वो मुख्तलिफ नौइयत की है, हम जो इबादत करेंगे वो और नौइयत की है, फर्क है नो। अल्लाह ताला ने उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं रखी, जो इबादत उनके लिए मुख्तस कर दी गई वो उसके पाबंद है, वो उसमें कमी कोताही कर ही नहीं सकते। वयफालून मा युमरून, जिस काम का हुक्म दे दिया है वो काम करते हैं, क्योंकि फरिश्तों के लिए अल्लाह ने फरमा दिया لا يعصون اللہ ما امرهم, وہ نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ انہیں عطا فرما دے. ويفعلون ما يؤمرون, اور جو انہیں کام کرنے کا کہا جاتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں, یعنی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن ان کی اس تسبیح و تقدیس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا. وہ رات دن عبادت میں لگے رہیں, سجدے میں پڑے رہیں, تسبیح کرتے رہیں, انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں, اور گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی اللہ نے ان میں. جب نہیں رکھی تو اس گناہ نہ کرنے پر ان کا کوئی کمال نہیں. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ ان میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے, برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے. وہ اچھائی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں, برائی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو جو عبادت انسان کر سکتا ہے وہ فرشتے کبھی نہیں کر سکتے, اور اگر کر بھی رہے ہیں اس پر انہیں کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملتا اور ان کا کوئی کمال نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کوئی نابینا آدمی کسی کو نہ دیکھے, وہ دیکھ سکتا بھی نہیں. کوئی کہے کہ صاحب بڑا کمال والا آدمی ہے, بڑے تقوی والا آدمی ہے, کبھی بدنگاہ ہی نہیں کرتا, تو وہ اس کا کمال کیا ہے؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں جو دیکھے وہ. کمال اس شخص کا ہے کہ آنکھیں موجود ہیں پھر بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. تو بتائیے یہ عبادت کیا فرشتے کر سکتے جب ان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی گناہ کرنے کی؟ تو اجر و ثواب کس بات کا؟ اس سے پتہ چلا کہ ان کا کمال نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. عبادت کرنے پر آئے تو اتنی عبادتیں کرے کہ صبح و شام ایک کر دے, خدا نہ کرے گناہ کرنے پر آئے تو اتنے گناہ کرے کہ پھر جو ہے وہ شیطان شرما جائے. آج کل آپ نے دیکھا نہیں جو چل رہا ہے معاملہ ایپسٹین جیفری کا, لوگ معلومات رکھتے ہیں ان سب چیزوں کی کہ کیا ہو رہا ہے. انسانی بچوں کا خون پیا جا رہا ہے, ان کے کلیجے چبائے جا رہے ہیں, ان کی آنتڑیاں وہ کھائی جا رہی ہیں, اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے, سدا بہار رکھنے کے لیے. انسان جب گناہ کرنے پر آتا ہے تو شیطان سے بھی بڑھ جاتا ہے. آج کل ہے 30 لاکھ فائلیں آ چکی ہیں اس کی, اور 20 لاکھ یا اس سے بھی زائد جو ہے ابھی موجود ہیں جو آئی نہیں منظر عام پر. اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ وقت کے بڑے بڑے جو غادری, بڑے بڑے چودھری, جن میں بڑے بڑے حکمرانوں کا نام آتا ہے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی نے دیکھنا ہو تو گوگل پہ جا کے دیکھ لے, ساری چیزیں موجود. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں, انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں, ان کا تحفظ یہ ہے کہ العیاذ باللہ عورتوں سے ریپ کرنا, بدکاری کرنا, ان کو حاملہ کرنا, ان سے جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کا خون پینا, ان کے کلیجے چبانا, ان کا گوشت کھانا, یہ حکمرانوں کا کام, بڑوں کا کام. یہ سب چیزیں آ چکی ہیں, میں کوئی نئی بات ایسی نہیں کر رہا جو آپ کے علم میں نہ ہو. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرنے پر آتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, اور جب خدا نہ کرے گناہ کرنے پر آئے تو پھر شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے. شیطان پناہ مانگتا ہے انسانوں سے, وہ ان شیطانوں سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. العیاذ باللہ, ثم العیاذ باللہ, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ماہ مبارک اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے نا, گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے. رمضان کے معنی کیا ہیں؟ جھلسا دینے والا. یہ لفظ رمضان ہے, لوگ رمضان رمضان کہتے ہیں لیکن میم کے سکون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میم کے زبر کے ساتھ ہے. جیسے خود قرآن مجید میں ہے شہر رمضان الذی, رمضان الذی نہیں ہے. تو اس لیے رمضان کا لفظ صحیح ہے, اس کو ادائیگی بھی اس کی صحیح ہونی چاہیے کہ رمضان جو اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں, اس مہینے کے معنی جھلسا دینے والا, یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے اس روزے رکھنے سے, اس ماہ مبارک میں عبادتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنی ہے, اس کی عظمت کو پہچاننا ہے. ہم نے ابھی سے نظام الاوقات بنانا ہے. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں غور و فکر کرو کہ ہم کون سا کام ایسا ہے جو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم عبادت کریں زیادہ سے زیادہ. یعنی اس ماہ مبارک کو ہو سکے تو وہ فرماتے ہیں خالی کر لو. ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہو, قدرت ہے تمہیں تو چھٹی لے لو, اپنے آپ کو فارغ کر لو اور اس ماہ مبارک کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیقی عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے انسانی نفس اور جانوں کو خرید لیا, اس کے مال اور جان خرید لیے جنت کے بدلے میں. تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے کہ جنت کے بدلے میں ہمیں ہم تمہیں تمہارا مال بھی خرید رہے ہیں. مال بھی ہمارا ہے, یہ جان بھی ہماری. حالانکہ جان بھی اللہ نے دی ہے, مال بھی اللہ نے دیا ہے. دینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ تم جو ہے وہ جنت کے بدلے مجھے دے دو. جو مال تم کماؤ گے وہ بھی میرا, یعنی میرے رستے میں خرچ کرو, اور جو جان ہے وہ بھی میرے رستے میں لگاؤ, یہاں تک کہ اگر قتل کرنا پڑے اپنے آپ کو, یعنی جہاد کے ذریعے سے مقتول ہونا شہید ہونا تو ہو جاؤ, جان و مال کی پرواہ نہ کرو. تو جو چیز اللہ تعالی نے ہم سے خرید لی ہے اور پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو ہماری جان مال, لیکن ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جان سے بھی مزے لو, نعمتوں کے مزے لو, اور جو مال دیا اس مال سے بھی فائدہ اٹھاؤ. اب انسان کو اگر تھوڑی سی اجازت ملتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ ٹرین کے اندر تھوڑی سی جگہ دے دیں خالی کھڑے ہونے کی, بیٹھنے کی جگہ انسان خود بنا لیتا ہے, تھوڑی دیر گزرے گی لیٹ بھی جائے گا, تو آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی اجازت دی کہ جائز امور ہمارے لیے کر دیے, بھائی نعمتیں ہیں ہم نے دی, ہمارا مال ہے, لیکن تم ان کو جو ہے استعمال کر سکتے ہو, اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہو, اپنی اولاد پر استعمال کر سکتے ہو, اور جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں میں اس مال کو کام میں لا سکتے ہو, اپنی جان اپنی محنت ان کے لیے کر سکتے ہو. تو انسان کو جب جواز مل جاتا ہے نا تو وہ جواز پھر ناجائز چیزیں وہاں تک بھی بڑھ جاتا ہے. اب انسان کہتا ہے بھائی مالی کمانا ہے نا, پھر جائز ناجائز کیا دیکھنا, کماؤ بھائی, حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. جھوٹ بول کر کماؤ, کسی کی غیبت کر کے یا سود لے کر یا رشوت لے کر جو بھی کرو, مال کمانا ہے بھائی, دیکھی جائے گی آخرت کی آخرت میں. یہ انسان کی سوچ ہے. اس لیے حضرت فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب جواز مل جاتا ہے انسان تو 11 مہینے وہ بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ رکھ دیا کہ تم اپنے ان گناہوں کو دھلوا لو, پاکیزگی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, تمہارے دل کا تزکیہ فرما دیں گے اور تمہاری اوور ہالنگ ہو جائے گی, تمہاری سروس ہو جائے گی. یہ 1 مہینہ سروس کے لیے. اور فرمایا کہ مقصد تخلیق کی طرف آ جاؤ. 11 مہینے آزادی ہے, جو مرضی کرو بھائی, کما رہے ہو کھا رہے ہو. 1 مہینہ اگر ہم اس مقصد کی طرف آ جائیں گے تو بتائیے ہماری آخرت سنور جائے گی کہ نہیں. اور یہ سستا سودا ہے بہت, لیکن ہم نے اس مہینے کو صرف اور صرف اس لیے رکھا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کمائیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع زمانے میں تو لوگ افطار سے پہلے دکانیں بند کر کے گھر پہنچ جاتے ہیں, پھر رفتہ رفتہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھ کے, اور بعض لوگ تو تراویح ہی بالکل نہیں پڑھتے, وہ بس پھر راتوں کو دکانیں کھلنی شروع ہوتی ہیں تو پہلے 10 بجے پھر 11 بجے پھر 12 بجے اور آخری عشرے میں تو ساری ساری رات ہم جو ہے دکان پہ لگا دیتے ہیں, اپنا سارا وقت جو ہے وہ مال کمانے میں لگاتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی صرف سنی سنائی بات نہیں ہے, کہ وہ جب آتے ہیں چاند رات کو تو چاند رات میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی ان کی نکل جاتی ہے اور عید کی بھی پڑھ کے پھر وہ آتے ہیں اگر آتے ہیں گھروں پہ. ایسے میں نے دیکھا خود, بعض لوگ نمازی ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں وقت پہ, لیکن عید کی نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو پورا اس میں مشغول کر رکھا ہے, اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا کی کمائی کا مہینہ ہے. تو بھائیو اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے کہ یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے. اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں ہے تو بے شک پورے مہینے کو فارغ نہ کرے، نوکری نہ چھوڑے، ملازمت سے چھٹی نہ لے اور تجارت بھی کرے، لیکن یہ دیکھ لے کہ کون کون سے کاموں سے میں اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہوں یا کون سا اکثر حصہ میں چھوڑ سکتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. اس مہینے میں صرف اس کا تقاضا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، یہ بھی اہم چیز ترین چیزیں ہیں، لیکن فقط اتنا کافی نہیں ہے. روزہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس سے زیادہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی کرنے کی. قرآن مجید روزانہ اگر ایک رکوع پڑھتے تو اب ایک پاؤ تو کر دو، ایک پاؤ پڑھتے ہیں تو کم سے کم آدھا کر لو، ہو سکے تو روزانہ ایک پارا پڑھ کے پورا قرآن مجید اس مہینے میں ختم کر لو بھائی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو کیا ہی بات ہے. پڑھنے والے ماشاءاللہ دس دس پارے روزانہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو سنا بھی اور دیکھا بھی کہ اس ماہ مبارک میں دو ہی کام ہوتے تھے بھائی، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، اور اگر نیند آ رہی ہے تو سو جانا، پھر اٹھے پھر وضو کیا پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو کثرت کے ساتھ، چونکہ نزول قرآن مجید کا مہینہ بھی ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اس میں لگاتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو. تو بہرحال یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے بھائی، اس میں ہمیں ابھی سے اپنے نظام الاوقات کو مرتب کرنا چاہیے اور اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ بھائی ہم نے رات میں کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے. جو کر سکتا ہے آدمی وہ کرے، نفلی عبادات کریں، یعنی ابھی تک جو فرض نمازوں کی الحمدللہ پابندی ہے. اور الحمدللہ میں ایک بات عرض کر دوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کرتا ہے عبادت کے لیے. لوگ مسجدوں میں پہلے سے زیادہ آتے ہیں عام مہینوں کے اعتبار سے، اور حتیٰ کہ جو لوگ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے وہ تراویح میں لمبی لمبی رکعتوں میں لمبی نمازوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، پورا قرآن جی سنتے بھی ہیں، اس میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، خاص لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل مائل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، جھکتے ہیں عبادت کے لیے. اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس سے بڑا جو زبردست مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو. دیکھیے جو چیزیں حلال ہیں روزے میں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کھانا حلال ہے کہ نہیں، لیکن ایک خاص وقت کے لیے منع فرما دیا حرام ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے لیے کھانا حرام، پینا حرام، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی حرام. ان تین چیزوں ہی کا نام تو ہے صوم کے معنی رکنے کے بھی ہیں. تو گناہوں سے رکنا، اور بعض اوقات یہ فرما دیا کہ تم حلال سے جب رک جاتے ہو تو اگر اس مہینے میں جو حرام چیزیں ہیں ان کو کرو گے تو بتاؤ اس کو گناہ زیادہ ہوگا کہ نہیں. حلال کو اللہ نے حرام کر دیا تو جو حرام ہے ان کی حرمت اور زیادہ ہو گئی. مثلا غیبت ہے، غیبت کرنا حرام ہے اور روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے اور روزے کی حالت میں، سود لینا حرام ہے اور روزے کی حالت میں لے رہے ہیں، رشوت لینا حرام ہے لیکن روزہ رکھ کر رشوت لے رہے ہیں، بدنگاہی حرام ہے ہمیشہ کے لیے لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر بدنگاہی کر رہے ہیں، یہ کیسا روزہ ہوا بھائی؟ ہمارے گناہوں نے ہمارے روزے کو ملیا میٹ کر دیا. چاہے آپ مفتی سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہاں بھائی روزہ تو ہو گیا لیکن جو اس کے انوار و برکات ہیں اس سے خالی، کیا فائدہ ہوا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بدنگاہی بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی گناہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے رہنے سے کچھ حاصل نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کی عبادت کا. یہ عبادتیں جو ہم کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے میرے عزیزوں دیکھو اس کو ایسے سمجھ لو کہ ایک آدمی نے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا، محنت کی، پیسے خرچ کیے، اب ایئر کنڈیشن فائدہ کب دے گا؟ جب آپ گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لیں. انورٹر جو ہوتا ہے وہ بھی اس وقت فائدہ دیتا ہے جب آپ دروازہ نہ کھولیں. اگر آپ دروازہ کھولتے بند کرتے رہیں گے بار بار تو جو اس کا فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے सारे खिड़की दरवाजे ये सब हम बंद करते हैं जब एयर कंडीशन लगाते हैं। अब एक आदमी ने एयर कंडीशन तो लगा लिया लेकिन दरवाजा भी खोल दिया, खिड़की भी खोल दी, तो क्या ठंडक हासिल कर सकता आदमी? ठंडा नहीं होगा कमरा आपका। इसी तरीके से जो रोजे का एयर कंडीशन तो आपने लगा लिया लेकिन कानों की खिड़कियां भी खोल दी, मुंह का दरवाजा भी खोल दिया, गुनाहों के सारे दरवाजे खोल दिए, तो बताइए फिर इससे तक्वा हासिल होगा? ऐसे रोजे से क्या हासिल? चाहे आप बेरोजे नहीं कहलाएंगे यानी रोजेदारी कहलाएंगे, लेकिन जो फायदा वो तो हासिल नहीं हो सकता। तो इसलिए इस रोजे का फायदा तभी है जब ये हमें, जिससे हमें तक्वा हासिल हो जाए। और तक्वे का मतलब क्या है? आदमी अल्लाह से डरे। देखिए, इस महीने में आपने देखा होगा मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ जमातें, सियासी मजहबी जमातें इस्तकबाल रमजान के उन्वान से मजलिसें कायम करते हैं। बाकायदा बड़े बड़े उन्वान होते हैं जी, इस्तकबाल रमजान। लेकिन इस्तकबाल रमजान क्या है असल में? नमाज रोजे तरावी की पाबंदी के साथ साथ गुनाहों से बचना, गुनाहों को छोड़ना, तकवा इख्तियार करना। और हमारे बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि ये जो रोजा है खुद एक तकवे की शक्ल है और हुसूल तकवा की पहली सीढ़ी भी है। इंसान तकवा इख्तियार करता, आप देखिए अगर कमरे में है, प्यास लग रही है शदीद, फ्रिज भी मौजूद है लेकिन पानी नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे भाई? अगर आप पी लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, शाम को इफ्तार करने वालों के साथ इफ्तार कर लेंगे, लोग समझेंगे रोजेदार, लेकिन इसलिए नहीं पी रहे कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये इस्तेहजार हमें हर हाल में हासिल हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो गुनाहों से बच जाएंगे भाई। एक पुलिस वाले को खड़ा कर दें आप कि भाई कोई गलत काम नहीं करना तुमने, तो जब तक वो खड़ा हुआ जब तक तो आप बचते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ वो आपका तकवा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तो चूंकि ये कि अल्लाह हर हाल में हमें देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, तो अगर ये इस्तेहजार हो जाए तो फिर इंसान गुनाह से बच जाता है। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक मिसाल बयान फरमाई थी, गालिबन आखिरी मरतबा जब कराची तशरीफ लाए थे। मैं अक्सर उसको बयान भी करता हूं कि इससे बेहतर मिसाल अल्लाह ताला के इस्तेहजार की मैंने नहीं सुनी। होगी, हो सकता है इससे बेहतर भी हो कोई, लेकिन मैंने नहीं सुनी कम अज कम। वो फरमाते हैं कि एक मर्द और एक औरत अगर एक कमरे में हो और गुनाह करने के सारे असबाब भी उन्हें हासिल हों, कोई देखने वाला भी ना हो और वो अपने गुनाह पर पूरे तौर पर तैयार भी हो जाएं, अचानक दोनों को या दोनों में से किसी एक को ये एहसास हो जाए कि झीरी में से दरवाजा का जो लॉक है उसमें से कोई बच्चा हमें देख रहा है, बूढ़ा है बड़ा नहीं, कोई बच्चा देख रहा है, फरमाया कि उसके इरादों पर ओस पड़ जाएगी, उसके अरमान ठंडे पड़ जाएंगे, उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको ये एहसास हो गया कोई देख रहा है। अगर जो बच्चा ही है तो एक बच्चे के देखने से तुम्हारे एहसास पर पर्दा आ गया और जज्बात तुम्हारे कुचले गए, शहवत तुम्हारी खत्म हो गई। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है तो क्या फिर भी गुनाह करोगे? ये इस्तेहजार असल में खत्म हो गया। इसकी जरूरत है कि हम इस्तेहजार करें इस बात का, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक में खास तौर पर लोगों को इस्तेहजार रहता है, इसीलिए पानी नहीं पीते। बाद हजरात तो बहुत ही यानी बाद बच्चे मुझे आगे बताते हैं कि हम जो है वो मुंह हमारा खुश्क हो गया। भाई थूक अगर निगल जाए कोई आदमी उससे रोजा नहीं टूटता, याद रखो। इस्तेहजार रोजा इससे नहीं टूटता। तो बाद लोग इस कदर जो है वो बेचारे मशक्कत बर्दाश्त करते हैं। इसी तरीके से आदमी जब कुल्ली करता है, कुल्ली करने के बाद आदमी हलक में गरारे करना मना है रोजे में, लेकिन कुल्ली करना, कुल्ली के बाद कुछ न कुछ नमी बाद औकात महसूस होती है, उस नमी से भी रोजा नहीं टूटता। तो बाद लोग बहुत ज्यादा अपने ऊपर मशक्कत करते हैं कि वो थूकते रहते हैं, यहां तक के बेचारे बहुत ही ज्यादा प्यास से जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए यानी ये सूरत हाल भी है। तो लाजिम आते किस लिए करते हैं कि हमारा रोजा खराब ना हो, ये तकवा ही है उनका, मैं कहता हूं। لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تقویٰ ہمیں عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں. اس میں دیکھیے تین چیزیں تو ہیں، روزہ، نماز، تراویح. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر موقع پر، چونکہ ہم اب موبائل دیکھنے کے عادی ہیں، کوئی بھی موقع ہوتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات دیکھنا ہمیں بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو الجھا دیا جاتا ہے، بس شب برات منانا صحیح ہے کہ غلط ہے، روزہ رکھنا صحیح ہے کہ غلط ہے، شب معراج کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، روزہ جو ہے اس میں 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں. ان مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، لوگوں الجھے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ 8 پڑھتے نہ 20 پڑھتے. اس طرح مت جائیے. دیکھیے ہمارے لیے تعامل بھی ایک بڑی چیز ہے، بحث میں مت پڑیے کسی بھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 20 تراویح پر لوگوں کو متحد کر دیا تھا اور ان کا امام مقرر کر دیا تھا کہ یہ تمہیں تراویح پڑھائیں گے. چنانچہ 1447 سال ہو گئے آج، حرم شریف کے اندر یہی طریقہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ کرونا آیا، اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے 20 سے 10 کر دی، کیونکہ اب زمانہ خرابی کی طرف ہی جائے گا نا. حالانکہ جو وہاں کے ائمہ کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے ہاں جیسے عثیمین رحمت اللہ علیہ تھے، فوزان تھے بہت بڑے، ان کے جو ہے مفتی ہیں، اور بھی دیگر، وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں بنیادی بات بتا دوں کہ بھئی 8 جو پڑھ لے ٹھیک ہے، جو 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک، چھوڑے تو نہیں. لیکن اصل یہی ہے کہ 1450 سال سے جو تعامل امت ہے وہ 20 رکعتوں کا، حرمین شریف سے بڑھ کر جگہ اور کیا ہوگی. آپ نے دین کہاں سے حاصل کیا یہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ سمجھے کہ سیدنا عمر فاروق کا عمل قابل اتباع نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما دیا کہ جتنے بھی جو خلفاء راشدین ہیں ان کی اتباع جو ہے میری اتباع ہے، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو سنت ان کی ہے وہ میری سنت. اس لیے اس بحث میں مت پڑھیے، 20 رکعت بغیر تردد کے، بغیر شک شبہ سے پڑھیے، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم پہلے ہی کون سی بہت عبادتیں کر رہے ہیں جو اور مزید کمی کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نفلی عبادت اور بڑھانی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اس میں کمی کوتاہی کریں. بھائی آج کل جو 8 بھی مان رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ 8 وہ کیا تہجد کے وقت پڑھتے ہیں؟ وہ تو عشاء کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں، تو حضور سے تو تراویح عشاء کے بعد ثابت نہیں ہے، ایک بات. اور پھر اسی طریقے پورا قرآن سننا سنانا کیا وہ رات کو کرتے ہیں؟ وہ سب تو عشاء کی تراویح تو ہے ہی عشاء کے بعد. ہمارے ایک پنجابی دوست ہے، وہ کہتے تھے تراویح کا مطلب ہے وی تراویح نے، وی کا مطلب 20 ہوتا ہے پنجابی زبان میں. کہتے ہیں تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ خود اس پر دلالت کرتا ہے، تراویح اور تراویح وی نے. تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاتے، تو تھوڑا سا ذوق تباہ کے لیے میں نے کہہ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نمازیں پڑھیے جو پڑھتے ہیں، اس بعد اللہ سے توفیق ہو تو نفلی عبادات بھی کریں. بحث و بحثوں کو چھوڑ دیں، جو 8 پڑھ رہا اسے پڑھنے دیں اپنے مسلک کے مطابق. بھائی آپ جس مسلک کو اختیار کرتے ہیں وہاں اس پہ چلیں. 1450 سال سے امت کا تعامل رہا ہے یہ پورا کا پورا. یہ تو آپ کرونا کے زمانے سے انہوں نے 10 کر دی، ورنہ 10 تھوڑی تھی. 1450 سال زیادہ ہیں یا 2 سال 3 سال زیادہ ہیں؟ 1450 سال کا عمل آپ نے چھوڑ دیا اور 3-4 سال کے اس کو آپ دلیل بناتے ہیں صاحب آرام میں 10 طرح بھی ہو رہی ہے. تو ایسی چیزوں کی طرف مت جائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق دے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں فارغ کر کے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری چیز ہے. بس اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.